الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے، صحت کی دولت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی، اپنے دربار میں حاضری عطا فرما دی، نیک صحبتوں میں اللہ تعالی ہمیں بٹھا لیتے ہیں. زندگی کا جو وقت، جو لمحات، جو ساعات اللہ کے گھر میں اللہ کی باتوں کے سننے میں گزرتی ہیں، یقیناً وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہیں. اسی دوران نہ جانے کتنی باتیں ہماری سماعت میں ایسی آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. زندگی میں یہی چیز کارآمد ثابت ہو جاتی ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. کب کب کی سنی ہوئی بات کب اچانک موقع پر یاد آ جاتی ہے اور انسان کو فائدہ دے جاتی ہے. جو گزشتہ مضمون چل رہے تھے، توبہ اور استغفار کا مضمون، اور اصل جو مقصود ہے وہ یہی کہ انسان گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری زندگی گزارے تاکہ آخرت کا معاملہ اس کے لیے اچھا ہو، آخرت کے میدان میں وہ سرخ روح ہو اور قیامت کی رسوائیوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما لیں. یہی مقصد زندگی ہے کہ دنیا تو آنی اور فانی ہے، تیزی کے ساتھ دن اور رات، صبح اور شام، ہفتے پہ ہفتہ، مہینے پہ مہینہ، سال پہ سال گزر رہا ہے، اسی کے ساتھ انسان بھی گزر جاتا ہے. ہمارے نمازیوں میں ایک دوست ہیں، ان کے جاننے والوں میں ایک صاحب، نہ زیادہ عمر نہ کوئی بیماری، اپنے فلیٹ سے کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے اترے، سیڑھیوں سے اترتے اترتے جب نیچے تک پہنچے تو بس دل میں درد شروع ہوا. اس سے پہلے کہ ان کو کوئی ادھر ادھر طبی امداد دی جاتی، وہیں پر گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. بالکل جوان، کہ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی موت کے آثار، نہ کوئی خوف، نہ خطرہ، بالکل بے فکری کی زندگی گزر رہی تھی. نہ نمازوں کا اہتمام تھا، نہ عبادات کا اہتمام تھا، یک لخت اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے. اب بعد میں اہلیہ، گھر والے اب پریشان ہیں کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھ کر گئے اس کے لیے کیا کیا جائے، کس طرح سے تدارک کیا جائے. اب تو موقع ہاتھ سے گزر گیا، زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، خود اپنی محنت آخرت میں کام آتی ہے. محنت کر گئے، آخرت کا ذخیرہ ساتھ لے گئے، پھر تو کام بن جائے گا. یک لخت اچانک اگر موت نے آ کر اچک لیا، زندگی میں نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ عبادات، نہ طاعات، گانے بجانے ہیں، لاپرواہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، تو پھر یہ سارا سب کچھ یک لخت اچانک فائل بند کر کے انسان کے ساتھ روانہ کر دی جاتی ہے. تو گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنا اور معاشرے کے اندر صاف ستھرے انداز میں زندگی بسر کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو محنت کر کے آپ گئے ہیں، وہ ایسی ہو کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر خود مطمئن ہوں کہ یقیناً ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے. گناہ سے بچنے کا جذبہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو انسان گناہ سے بچنے کے لیے خود تدبیر منتخب کر لیا کرتا ہے. بے شمار واقعات ہیں، من جملہ ان میں سے ایک واقعہ جو بہت ہی سبق آموز ہے، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ہندو مسلم فسادات جو آئے دن ہو جایا کرتے تھے، تو مسلمانوں کی کسی بستی میں ہندوؤں نے یک لخت رات کے وقت حملہ کر دیا، ہلا بول دیا، دھاوا بولا، تو گھر والے تتر بتر اندھیرے میں ادھر سے ادھر جان بچا کر بھاگے. انہی میں ایک جوان سالہ لڑکی تھی، وہ بھی جان بچا کر بھاگی، گلی کوچوں میں ہوتی ہوئی اپنی جان بچا کر مسجد کا رخ کیا. مسجد میں پہنچی تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندر گھسی پناہ کی تلاش میں، ایک طرف ایک حجرہ دکھائی دیا، کمرہ دکھائی دیا، وہاں پہنچی تو وہاں دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے چراغ جلا کر اپنے سبق کا مطالعہ کر رہا ہے. اس کے پاس پہنچ کر فریاد کی اور داستان سنائی کہ اس طرح ہماری بستی میں ہندوؤں نے یک لخت حملہ کر دیا, جان بچا کر میں بھاگی ہوں اور یہ مسجد مجھے دکھائی دی تو یہاں آ گئی. خدا را مجھے رات کو پناہ دو اور یہاں اپنے پاس میری حفاظت کے انتظامات کرو. اس نوجوان نے اس کو اپنے کمرے میں بلا کر ایک طرف طریقے سے لٹا بٹھا دیا اور وہ بھی ظاہر ہے کہ مصیبت زدہ تھی, آفت کی ماری تھی, نیند کہاں آنی تھی, ساری رات جاگ کر گزری. لیکن ڈر اور خوف بھی تھا کہ عزت پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے, تو کنکھیوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ اب حملہ ہو جب حملہ ہو. ساری رات اس نے جو منظر دیکھا وہ عجیب و غریب تھا. وہ طالب علم چراغ کی روشنی میں کتاب لیے بیٹھا تھا, ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی انگلی چراغ کی لو پر لے جاتا, اپنی انگلی کو چراغ کی آگ سے جلاتا. ہاتھ جیسے ہی جلتا ایک دم سے تڑپ کر بے چین ہو کے ہاتھ پیچھے کر لیتا, پھر اپنے ہاتھ کو سہلاتا. پھر کچھ وقت گزر جاتا وہ پڑھتا رہتا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ آگ کی لو پر اپنی انگلی کو جلاتا. ساری رات اسی طرح اس نے اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر جلاتے جلاتے گزارا. صبح جب ہوئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آمہ جمی ہوئی تو اس نوجوان نے اس بچی کو اپنے گھر والوں تک پہنچایا. بچی جب گھر والوں میں صحیح سلامت پہنچی تو دم میں دم آیا. اس بچی نے پھر بعد میں اپنے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے اس نوجوان نے رات کو پناہ دی باعزت طریقے سے, محفوظ طریقے سے, اور میں بالکل پرامن رہی. لیکن رات کو جو میں نے ماجرا دیکھا اس سے میری عقل دنگ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر جلاتا تھا. یہ ماجرا میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا تھا. چنانچہ اس کے والدین وغیرہ اس کے جو بڑے تھے وہ آئے, اس طالب علم کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ اس سے بات چیت کی. اس دوران پوچھا کہ بچی بتا رہی تھی کہ رات بھر تم اپنی انگلی کو چراغ کی آگ سے جلاتے رہے, تو یہ کیا عمل تھا؟ اس پر اس نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ رات کا وقت تھا, تنہائی تھی, مجبور اور لاچار قسم کی ایک نوجوان لڑکی میرے پاس پناہ لیے ہوئے تھی. ہر تھوڑی دیر بعد مجھے گناہ کا دائیہ پیدا ہو رہا تھا, نفس اور شیطان مجھے ورغلا رہے تھے کہ موقع اچھا ہے, موقع سے فائدہ اٹھا لے, گناہ کر لے, منہ کالا کر لے. جب میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تو میں اپنے نفس کو اطمینان دلانے کے لیے اپنی انگلی چراغ کی آگ میں جلاتا. جیسے ہی وہ انگلی جلتی مجھ سے ناقابل برداشت ہوتی, میں ہاتھ ہٹاتا اور اپنے نفس سے کہتا کہ تو دنیا کی یہ معمولی سی آگ کی ایک لو برداشت نہیں کر پا رہا, کیا تو جہنم کی آگ برداشت کرے گا؟ کچھ وقت کے لیے میرا نفس تھم جاتا, وقت گزرتا, پھر وسوسے آتے, خیالات گناہ کی طرف داعی ہوتے, پھر میں اپنی انگلی کو جلاتا. ہر تھوڑی دیر بعد میں یہ عمل دہراتا رہا اور پوری رات اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے روکتا رہا. جب دل میں جذبہ ہو, اللہ کا ڈر اور خوف ہو, تو انسان کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی خود ہی بنا لیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ نہ کر پائے. تو غرض یہ کہ جب اس کے ماں باپ نے یہ بات سنی تو دل پر بڑا اثر ہوا کہ ہماری بچی باعزت طریقے سے ایک اجنبی مقام میں پوری رات گزار کر آ گئی. اس بچی کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بھی کہا کہ اب میری شادی اسی نوجوان سے کر دی جائے. اللہ پاک نے اسی نوجوان لڑکی کو حلال طریقے سے, جائز طریقے سے اس کی بیوی بنا کر اسی کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں بس جائے, اللہ کی محبت دل میں جم جائے, تو پھر گناہ کی کراہیت, گناہ کی نفرت اور گناہ کے اندر جو زہریلے اثرات ہیں وہ جب انسان کے سامنے ہوں تو پھر انسان اللہ کی محبت میں بڑے بڑے عمل کر جاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ہی ایک اور واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان تھا. ظاہر ہے کہ جوانی کے اندر انسان خوبصورت بھی ہوتا ہے, شباب عروج پر ہوتا ہے, جوانی زوروں پر ہوتی ہے, تو بہت صوفی مزاج, خوبصورت نورانی چہرے والا, اور اپنا کوئی مختصر سا کام کاج کیا کرتا تھا. اور اس کے لیے وہاں سے اس کا ایک راستہ تھا جہاں سے وہ گزر بسر کے لیے گزرتا تھا. تو راستے میں ایک گھر پڑتا تھا, وہاں کوئی بوڑھی خاتون تھی جس کی نظر اس پر پڑی تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت نوجوان, بھرپور جوانی سے لبریز. ایک دن اس نے اس کو کہا کہ آؤ بچے, یہ جو تم سامان بیچتے ہو مجھے خریدنا ہے, ذرا اندر آ جاؤ. اندر لے کر گئی تو اندر جا کر معلوم ہوا کہ ماجرا کچھ اور ہے. وہاں کوئی اور نوجوان تھی, یہ بوڑھی اس کی ملازمہ تھی. اس نے اس کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس طرح ایک نوجوان خوبصورت لڑکا یہاں سے گزرتا ہے, میں اس کو پھانس کر لاؤں گی تاکہ تمہارے لیے معاملہ آسان ہو. جب یہ نوجوان کو اندر لے گئی بہانے سے, سودا خریدنے کے بہانے, اندر لے جا کر جب کمرے میں حوالے کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو ماجرا کچھ اور ہے. دروازے بند کر لیے گئے اور اس کے بعد پھر اس لڑکی نے دعوت دی گناہ کی. تو یہ حیران ہو گیا کہ یار کہاں پھنس گیا, کافی زیادہ بہانے کیے, سب کچھ کیے. تو اس نے دھمکی دی کہ اب سیدھی شرافت سے جو میں کہہ رہی ہوں بات کو مان لو ورنہ میں الزام لگا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور متہم کر کے بدنام کروں گی۔ تو جب یہ ہر طرح سے کوشش کر کے ہار گئے کہ اب تو بچت کا کوئی سامان نہیں، تو کہا چلو ٹھیک ہے جو تم کہتی ہو وہ میں کر لیتا ہوں، لیکن مجھے پیشاب کا تقاضا ہے، ذرا پیشاب کرنے دو۔ پہلے وقتوں کی بات ہے، پہلے وقتوں کے اندر اس طرح گٹر لائن کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا۔ ابا جان بتاتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے بیت الخلاء کے اندر کوئی چیز ہوا کرتی تھی، کوئی ڈبا وبا کہ اس کے اوپر بیت الخلاء بنتا تھا اور اس کے اندر وہ گندگی جمع ہوتی رہتی تھی، جمع دار آتا تھا پھر وہ اس کو صفائی کر کے لے جایا کرتا تھا گند کو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سامنے بیت الخلاء ہے، وہاں جاؤ فارغ ہو کے آ جاؤ۔ یہ وہاں گیا پیشاب کے بہانے، اور وہاں اس برتن کے اندر، اس ڈبے کے اندر وہ جو باکس تھا جس میں گندگی بھری تھی، پیشاب اور غلاظت، وہ ساری اس نے لی اور اپنے بدن پر مل لی، پورے وجود پر گند بلا مل کے جب باہر نکل کر آیا تو تعفن کے مارے برا حال تھا۔ تو اس لڑکی نے گالیاں دی اور بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ کیا تو نے گند مچایا، اور فٹافٹ جلدی سے اس بڑھیا کو بلایا اور کہا نکالو اس کو گھر سے باہر، اس نے تو کیا گند مچا دیا۔ اس گناہ سے بچنے کی خاطر اس نوجوان نے اپنے آپ کو گندگی کے اندر آلودہ کر لیا، اور جب باہر آیا تو تعفن کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، اس لڑکی نے خود اس کو دھکے نکل دلوا کے گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر سے باہر گئے، جا کے کہیں نہر وہر پہ جا کر اچھی طرح غسل کیا، صاف ستھرے ہوئے، پاک و صاف ہو گئے، اپنے آپ کو اچھی طرح دھو رہے مل مل کے کہیں کوئی گند بلا نہ رہ جائے۔ اور وہاں اس زمانے میں درس حدیث ہوا کرتا تھا، غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ذیلوی رحمہ اللہ کا ابا جان بتایا کرتے تھے۔ تو وہ طالب علم اور وہ نوجوان ہوتے ہوتے جب وہاں پہنچے، دائیں طرف جا کر بیٹھے، تو دوران درس حدیث حضرت فرمانے لگے کہ بھائی دائیں طرف سے بڑی پیاری مہک آ رہی ہے، بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھا کہ شاید گندگی لگی رہ گئی اور بدبو کے آثار باقی ہیں۔ خاموشی سے چپ چاپ موقع پا کر اٹھ کر گیا اور جا کر نہا کر آیا دوبارہ، پھر آ کر جگہ بدل کے بائیں طرف بیٹھا۔ غرض یہ کہ دو تین دفعہ اس طرح جب محفل کے اندر خوشبو کی مہک کے تذکر حضرت فرمانے لگے، تو یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے بدبو ابھی بھی آ رہی ہے۔ لیکن آخر کار جب درس حدیث مکمل ہوا اور اس کے بعد جب یہ ملا اور حضرت کو ساری بات چیت بتائی، تب آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کہ واقعتاً تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک کبھی ہم نے سونگی نہیں۔ تو دل میں جذبے سچے ہوں، گناہ سے بچنے کا ارادہ ہو، تو موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ لیا کرتا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے تو کس طرح بچوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کی نفرت نصیب فرما دے، کہ گناہ بے شمار قسم کے ہیں، ہر گناہ اپنے اندر زہر لیے ہوئے ہیں، ہر گناہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی دوری لیے ہوئے ہیں، ہر گناہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب لیے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل اس کی تین شکلیں بنتی ہیں۔ جو بھی عمل ہماری زندگی میں سرزد ہوتا ہے اس کے تین وجود بنتے ہیں۔ جس وقت ہم کوئی قول یا کوئی فعل یا کوئی بھی نقل و حرکت کرتے ہیں، تو ایک تو وہ ہوتا ہے جس وقت وہ نقل و حرکت، وہ قول یا فعل وہ ہم سے صادر ہو رہا ہے، جیسے اس وقت الحمدللہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک محفل لگی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ فعل کا صدور ہے۔ فرمایا کہ یہ فعل، یہ قول، یہ نقل و حرکت، یہ جو بھی انسان سے کوئی بھی کام سرزد ہوتا ہے، ایک تو اس سے اس کا وجود صادر ہو رہا ہے، وجود کے صادر ہونے کے ساتھ ہی یہ قول یا یہ فعل یہ ایک عکس اختیار کر لیتا ہے، ایک صورت اختیار کر لیتا ہے، ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک تیسرا مرحلہ آئے گا جس میں واقعتاً دوبارہ سے اس قول کو یا اس فعل کو حقیقی شکل دے کے پھر پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کہ تین عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم دنیا کے اندر کوئی بھی قول یا فعل جو انسان سے صادر ہوتا ہے، یہ فوراً ایک شکل اور ایک صورت اختیار کر لیتا ہے، اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھے اخلاق کو کوئی شکل دی جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ اور کوئی خوبصورت چیز نہ ہو۔ تو اس طرح کوئی بھی ہماری بات، کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی ہمارا کام، کوئی بھی نقل و حرکت جب ہم سے صادر ہو جاتی ہے، تو ہونے کے ساتھ ہی اس کو ایک صورت دی جاتی ہے، ایک شکل دی جاتی ہے، اور اس کو ایک محفوظ مقام پہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ وہ محفوظ مقام کہلاتا ہے عالم برزخ، کہ دنیا کا کیا ہوا کام، کوئی بھی قول اور فعل، وہ عالم آخرت کی طرف منتقل ہو کر عالم برزخ میں ہمارا ذخیرہ بنتا ہے۔ اور پھر ایک اور عالم آ رہا ہے, عالم آخرت, کہ وہی قول یا وہی فعل جو برزخ میں محفوظ تھا وہ عالم آخرت میں لا کے اس کو پھر کھولا جائے گا, اور جوں کا توں جس طرح دنیا میں وہ صادر ہوا تھا اسی طرح وہ حقیقت میں وجود دے کر پھر اس کو ظاہر کیا جائے گا. تو تین طرح کے اعمال ہوئے. سب سے پہلے عمل صادر ہوتا ہے, پھر وہ ایک شکل و صورت اختیار کر کے عالم برزخ کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے, اور وہاں پر بھی اس کے اچھے اثرات یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نیک عمل ہے, کوئی نیک بات ہے, تو اس کی نورانیت, اور اگر کوئی برا قول یا کوئی برا فعل ہے تو اس کی ظلمت وہاں بدستور اثر انداز ہوتی رہتی ہے. اور جب میدان محشر آئے گا, عالم آخرت ہوگا, اس وقت پھر اسی قول کو یا اسی فعل کو اسی عمل کو لا کر اس کی حقیقی شکل میں پھر اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. پھر بندہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا. اور حضرت مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں اس زمانے میں چونکہ نیا نیا دور ہوگا, یہ ٹیپ ریکارڈ کا دستور ٹیپ ریکارڈ نیا نیا آیا ہوگا, فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے جیسے آواز ریکارڈ کرنے کا ہے ٹیپ ریکارڈ, کہ جب انسان اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکال رہا ہے وہ ٹیپ ریکارڈ اس کو محفوظ کر رہا ہے. جب محفوظ کر لیا, کل کو جب زمانہ گزرنے کے بعد ہم دوبارہ اس آواز کو سننا چاہیں گے تو جوں کی توں وہی الفاظ نکلے گی جو نکالی گئی تھی, اور وہی الفاظ ادا ہوں گے جو یہاں سے ادا کیے گئے تھے, اس میں کوئی کمی یا بیشی کا امکان نہیں ہے. فرمایا کہ بیعین ہی اسی طرح دنیا کے اندر انسان جو بھی قول و فعل اختیار کرتا ہے, جو بھی عمل اسے سرزد ہوتا ہے, وہ ایک شکل اختیار کر کے محفوظ ہو جاتا ہے, پھر عالم آخرت میں جوں کا توں وہ کھلے گا, اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, جب کتاب اور اعمال نامہ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا, مجرمین کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے افسوس, ہائے حسرت, یہ کیسا عجیب و غریب خط ہے, یہ عجیب و غریب کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, نہ اس نے چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ بھی وہ کرتے تھے دنیا میں سب کچھ حاضر پائیں گے. تو یہ تین شکلیں بنیں گی کہ عمل کا صدور جو ہماری دنیا کی زندگی میں ہو رہا ہے, عالم برزخ میں یہ محفوظ ہو کر اپنے اثرات ہماری روح کے اوپر مرتب کرے گا, اور پھر عالم آخرت میں لا کر اس کو کھولا جائے گا جس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی, وہاں پھر انسان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان اگر ریکارڈنگ کے وقت گالیاں دے گا تو جب سننے کے وقت اس میں گالیاں ہی آئیں گی, ریکارڈنگ کے وقت اچھے بول بولے گا, سننے کے وقت اچھے ہی بول سامنے آئیں گے. اگر ریکارڈ کرتے وقت اس نے کسی بادشاہ کو گالیاں دی تھیں اور وہی ریکارڈ لے جا کر بادشاہ کو سنوایا گیا, اب یہ انکار کرے کہ نہیں یہ میری آواز نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا, تو وہ ریکارڈ ایسا ہے, وہ آلہ ایسا ہے کہ جو بات کہی جائے گی اسی کو ریکارڈ کرے گا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بات انسان کرتا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بھی لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے ہمارے نگہبان نگران وہاں موجود ہیں, ایک ایک لفظ تول تول کے لکھتے ہیں, جیسی زبان سے کوئی بات نکلی جو کہ تو لکھیں گے, اس میں کوئی رتی برابر کمی زیادتی نہیں کرتے. پھر وہ اسی انداز سے آخرت کے میدان میں لا کر کھولی جائے گی, پھر وہاں انسان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. ایک اور مثال بھی دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک اور یوں سمجھیں جیسے ایک دانہ ہوتا ہے بیج, اس بیج کو جب زمین میں اگا دیا تو اس سے ایک پودا نکلے گا, جب پودا نکلا تو اس پودے میں وہی پھل وہی پھول آئے گا جس کا بیج تھا. فرمایا کہ دنیا کے سارے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں کام کاج ہیں یہ بیج کی حیثیت رکھتے ہیں, آج ہم بیج بو رہے ہیں اور کل کے دن میدان جب ہم برزخ میں پہنچیں گے تو وہاں ہمارے لیے وہی بیج اپنے پودوں کے ساتھ موجود ہوں گے, اچھے پودے یا برے پودے, اور پھر میدان محشر میں اچھا پھل کاٹیں گے یا برا پھل کاٹیں گے. اگر دنیا کے اندر بیج اچھا بویا ہو تو اس کا پھل بھی اچھا ہوگا, اس کا پھول بھی اچھا ہوگا, اس کا پودا بھی اچھا ہوگا. تو یہ تین مرتبے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے بیج, بیج کے بعد پودا, پودے کے بعد پھل یا پھول, ان تینوں کا آپس میں ربط ہے. بظاہر بیج کی شکل الگ ہے, درخت کی شکل الگ ہے, پھل اور پھول کی شکل الگ ہے, لیکن تینوں میں ربط اور ضبط ہے. فرمایا کہ اسی طرح ہمارے اعمال کا ترتب ہے کہ ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں اسی کام کے بلبوتے کے اوپر ہمارا ایک دنیاوی لحاظ سے عمل جو ہم نے کیا ایک پودا پیدا ہو گیا, پھر اسی کا اچھا یا برا پھل آخرت میں جا کر ہم کاٹیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. تو فرمایا کہ جس طرح ماہر شجریات درختوں کے اور پھل اور پھول اور فصلوں کے ماہرین وہ بیج دیکھ کر بتا دیتے ہیں کس چیز کا بیج ہے، اس کا پودا کس چیز کا نکلے گا اور پھل کیا نکلے گا. جامن کی گٹھلی ہے تو جامن کا پودا ہوگا اور جامن ہی اگے گا، اور اگر وہ کھجور کی گٹھلی ہے تو کھجور کا پودا اور کھجور کا پھل نکلے گا. انگور کا بیج ہے تو انگور کی بیل اور انگور کا خوشے نکلیں گے. گندم کا دانا ہے تو گندم کا پودا اور گندم کے خوشے نکلیں گے. تو وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آپ جو بونے جا رہے ہو، گندم بو گے تو گندم نکلے گا، جو بو گے تو جو نکلے گا، کھجور کی گٹھلی اگاؤ گے تو کھجور کا پھل کاٹو گے، اور اگر مثال کے طور پہ جامن امرود دیگر چیزیں اگاؤ گے تو وہ بتا دے گا کہ اس میں سے کون سا پھل تم کاٹو گے. تو جس طرح درختوں کے اور فصل اور شجر کے جو ماہرین ہیں ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، مسترد نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اسی طرح دین کے جو ماہرین کاملین ہیں، انبیاء اور اولیاء، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بیج تم بو رہے ہو یہ کس پھل کا ہے، اس کا پھل تم اچھا کاٹو گے یا برا کاٹو گے. تو فرمایا کہ ان کی باتوں کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا. جس طرح درخت کے اندر تینوں چیزیں ایک ترتب کے ساتھ ہیں، اس کی شکل الگ، اس کی شکل الگ، اس کی الگ، اس کا مقصد الگ، اس کا فائدہ الگ، اس کا ثمرہ الگ، لیکن ہیں تینوں ایک دوسرے پر مرتب. تو فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں بظاہر اس کی شکل الگ ہے، اس کا جو درخت آئے گا اس کی شکل الگ، اور جو اس کے ثمرات آئیں گے اس کی شکل الگ ہوگی، لیکن ترتب ہے کہ اگر نمازیں پڑھ کر گئے تو نماز کے اجر و ثواب پائیں گے، نمازیں چھوڑ کر گئے تو چھوڑنے کے جو وبال ہیں وہ پائیں گے، عبادات اور طاعات کر کر گئے تو اس کے ثمرات پائیں گے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، تلاوت اور ہر ہر نیکی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل بتائی ہے کہ آخرت کے اندر یہ نیکی کر کے جاؤ گے تو اس طرح کے محل ملے گا، اس طرح کے باغات ملیں گے، اس طرح کی نہر ملے گی. یہ چیزیں اسی نیک بیج کے گویا کہ آخرت کے پھل اور ثمرات ہیں. تو یہاں کی محنت آخرت کے بیج ہیں. جتنی زیادہ یہاں اچھے انداز سے کاشتکاری کی جائے گی، نیکیوں کے بیج بوئے جائیں گے، اپنی زندگی کو گویا کہ زرخیز کیا جائے گا صبح و شام عبادات کے ذریعے، مالی، جانی، زبانی، ہر طرح کی جو جو عبادات اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، جیسا بیج بوئیں گے آخرت میں اس درخت کا پھر اسی انداز کا پھل کاٹیں گے. تو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو یقیناً بہت سے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سارے حقائق ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جو چیزیں انسان اگر دل میں بسا لے. فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک طرف تو فرمایا کہ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان آزاد پنچھی تھوڑی ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا تمہارا گمان یہ کہ ہم نے تم کو یوں بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تمہیں ہماری عدالت میں حاضر نہیں ہونا. ہماری عدالت ہے، پورا نظام ہے، پورے سلسلے قرآن کریم میں کھول کھول کے اللہ پاک نے بیان فرمائے. فرمایا کہ ایسا نازک وہاں ترازو ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ذرہ کی تفسیر حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کل سردی کا موسم ہے، جب کمرہ بند ہوتا ہے صبح سویرے دھوپ کی کرن اندر آتی ہے تو اس کے بیچ میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ایک باریک باریک سے وہ گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، باریک باریک سا رواں. تو یہ جو ایک رواں ہے یہ ایک ذرہ کہلاتا ہے کہ جس کو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس دھوپ کی جھیری کے اندر وہ بے شمار ذرات اس طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک کا عدد یہ ایک ذرہ کہلاتا ہے. اگر اتنی معمولی مقدار میں بھی کسی نے ایک نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، وہ بھی آخرت میں دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اتنی معمولی مقدار میں اگر شر بھی کیا ہوگا وہ بھی آخرت میں پائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. رائی کا دانا، رائی بھی بہت باریک باریک دانے ہوتے ہیں، سفید سفید خشخاش. تو فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، اتینا بھی ہم اس کو بھی لا کے حاضر کریں گے، وہ کفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اور آگے پھر وہی مضمون اللہ پاک کا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ وہ کتاب ایسی ہے کہ جو کوئی نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ دیکھیں گے حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس یہ کتاب کیسی ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، الا احصاها، مگر ہر چیز اس میں ترتیب سے لکھی ہوئی ہے، نیکیوں کا الگ پورا ایک کھاتا ہوگا، برائیوں کا الگ ایک کھاتا ہوگا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی انہوں نے اعمال دنیا میں کیے تھے وہ سب کچھ سامنے موجود پائیں گے. آخر میں اللہ پاک نے فرما دیا، ولا یظلم ربک احدا، آپ کا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم کرنے والا نہیں، بندے جو کچھ کر کر آئے ہیں خود اپنے ہاتھوں بو کر آئے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں تب بھی اپنے لیے آخرت کی کاشتکاری کر رہے ہیں، شجرکاری کر رہے ہیں، اور اگر وہ برائیاں کر رہے ہیں تب بھی وہ اپنے لیے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی عاقبت اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ولا یظلم ربک احدا، آپ کا پروردگار کسی پر رتی برابر ظلم کرنے والا نہیں. ایک اور جگہ فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ یہ میدان محشر آخرت کا دن فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہولناک دن ہوگا کہ جس کے اندر ہر چیز انسان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. تجد کل نفس ما عملت، ہر انسان اپنے کیے ہوئے عمل میں جو بھی من خیرین، خیر کا عمل کیا ہوا ہوگا، محضرا، وہ بھی حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور اس کی دلی چاہت ہوگی کہ کاش میرے اور ان برائیوں کے درمیان ایک طویل فاصلہ حائل ہو جائے، لیکن وہاں یہ چاہت کام نہ آئے گی. فرمایا کہ تودو، وہ دل کی کوشش سے چاہے گا، دل کی چاہت ہوگی، دل کی آرزو ہوگی کہ کاش کے لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، لیکن اہل ایمان جو ہوں گے دنیا ہی کے اندر ساری آخرت کی تیاری کر کے جانے والے، وہی کامیاب اور کامران ہوں گے. والعاقبۃ للتقوی، تقوی اختیار کرنے والے جو دنیا ہی میں ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، حساب کتاب سے کھڑے ہونے سے. اما من خاف مقام ربی، کتنے پیارے الفاظ استعمال فرمائے کہ جو بھی بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ تو بات تو مسلم ہے کہ ہر شخص کو فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اب جس کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈرتا رہا دنیا کے اندر، اما من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہوا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، شہوات سے بچایا، شیطانی خیالات سے بچایا، وساوس سے بچایا، گناہوں سے بچتا رہا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور اگر سرکشی کرتا رہا، وما من طغى، جس نے سرکشی کی، ارے صاحب دیکھا جائے گا جب بات آئے گی، جب موقع آئے گا دیکھی جائے گی. اما من طغى، جس نے سرکشی کی، نڈر ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو بڑی بے پرواہی سے مسترد کر دیا، وما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ دنیا کی زندگی میں موج مستی کرو، مست و مگن ہو کے جیو، کل کس نے دیکھی ہے دیکھی جائے گی. وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، دوزخ اس کا ٹھکانہ بنے گا. صاف ستھرے لفظوں میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ جو ہم سے ڈرا وہ تو ہے کامیاب، اور جس نے سرکشی کی، نڈر ہو گیا، بے خوف ہو کے جرت کے مظاہرے کرتا رہا، اور بے باکی اختیار کی، گمراہی کے راستے پر چلتا رہا، فإن الجحیم هی المأوى، یقیناً دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے تو بشارتیں رکھی ہیں اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے تھے جنت میں داخل ہوتے وقت سلام علیکم سلام علیکم، فرشتوں کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہوگا، اور پھر بتایا جائے گا ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان محنتوں کی بدولت کے جو تم دنیا میں کر کر آئے ہو. ایمان تو بنیاد ہے اور اعمال محنت ہے، ایمان لانے کے بعد جتنے اعمال صالحہ کرتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان بن جائے گا. ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو ان نیک اعمال کی بدولت جو تم محنت کر کر آئے ہو، مشقتیں جھیل کر آئے ہو، سردی ہے، گرمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ہر حال میں اللہ کو منانے میں لگا رہتا ہے بندہ،
غربت ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی خوشحالیاں ہیں، کبھی تنگی ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کے دامن کو تھام کر چل رہا ہے، آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، لیکن اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، تعلق بنایا ہوا ہے، اس کی محبت کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، تو یہی ساری دنیاوی تکالیف اور مشقتیں آخرت کے اندر اعمال یہی سارے اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اہل ایمان ہیں، ایمان لائے، پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، تو قیام یہ قبر میں جب لٹا دیا جائے گا اور آپ نے بتایا کہ منکر نکیر آئیں گے، سوال ہوگا من ربک من نبیک ما دینک، تو یہ بتائیں گے، اس وقت ہمارے ہوش و حواس اور ہماری سمجھ بوجھ یہی ہوگی جو اس وقت ہے، یا اس وقت ہماری کوئی سوچ بچار کے تخیلات کے انداز بدل جائیں گے؟ فرمایا یہی ہوگی، جو ایمان، جو عقیدہ، جو تصور اس وقت جس خیال کے ساتھ تم نے سوچا ہوا ہے، اس وقت بھی، اس سوال کے وقت بھی جو فرشتے پوچھ رہے ہوں گے، یہی تمہاری سوچ ہوگی، یہی تمہارے خیال ہوگا، اسی نہج پر تم سے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا پھر تو مزے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ جواب دے لیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ جب فرشتے آئے، پوچھے حضرت فاروق اعظم سے من ربک، ایک اور بھی بڑے گزرے ہیں ادیب، تو عربی اس کے ماہر تھے، فرشتوں نے جب سوال کیا من ربک، تو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں بھی آتا ہے اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے پوچھا من ربک، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ جو خواب ہیں، سچے خواب، اور خاص کر وہ خواب جو بزرگوں کو دکھائی دیتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، تو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب نبوت کے وہ ایک حصوں میں سے ایک حصہ ہے، سچے خواب اور صحیح خواب بسا اوقات اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے عقدے سلجھاتے ہیں۔ ہر خواب تو ایسا نہیں کہ جس کو انسان لے کر بولے کہ یہ چیز میں خواب میں نظر آئے، ہر خواب نہیں، بلکہ مستند خواب، اوقات کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ صبح تہجد کے اوقات کے جو اور صبح آخری پہر کے جو خواب ہوتے ہیں اور بعض حالات ہیں، پورے باقاعدہ ایک علم ہے یہ، تو بہت سارے خواب ایسے ہیں کہ جو بالکل ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے حقائق کھولے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں دیکھیں کہ وہ منتشر ہیں اور یہ ان کو سمیٹ کے پورا وجود مسعود پورا مرتب کر رہے ہیں۔ اس خواب کو اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے بتایا اور کہا کہ جاؤ علامہ ابن سیری، جو بہت معروف اور مشہور ہیں، معبر ہیں، جن کی کتابیں بھی ہیں تعبیر الرؤیا، ان کے پاس بھیجا، جو اس زمانے میں بہت معروف اور مشہور تھے، تعبیر کے ماہر تھے۔ فرمایا کہ جاؤ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھو، اور نام مت بتانا، اور یہ نہیں بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ یہ خواب لے جا کر جب ان کو سنایا اور تعبیر پوچھی گئی، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا؟ کہا کہ جس نے دیکھا اس نے بتانے سے منع کیا، کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابو حنیفہ کا دیکھا ہوا خواب ہے، بغیر بتائے، بغیر اس کے خود وہ بھانپ گئے کہ خواب کس کا دیکھا ہوا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی اتنی بڑی خدمت لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی جو شریعت مطہرہ کے بکھرے ہوئے شہ پارے ہیں وہ سارے اس کو یکجا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بہت بڑی دین کی خدمت لی ہے۔ تو غرض یہ کہ خواب کے ذریعے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، عقدے سلجھ جاتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو بھی خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا، تو کہا کہ فرشتے نے میرے پاس آئے، جو ان کی خادمہ خاص تھیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور وہ جو سیدھی سادی سی جو ان کی اوڑھنی تھی، جس لباس میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، کہا تھا مجھے کفن بھی اسی میں دینا۔ جب دیکھا تو وہ تو بہت خوبصورت عالیشان لباس پہنے بیٹھی، انتقال کے بعد جب خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ وہ آپ کی وہ کہاں گئی اوڑھنی، جس کو بڑے اہتمام سے پہن کر آپ صبح تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی؟ کہا کہ اللہ تعالی نے اس کو بڑے سنبھال کے رکھوا دیا، فرمایا کہ یہ اس کپڑے میں، اس لباس میں عبادت کر کے لائی ہے، لہٰذا اس کو آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دو، آخرت میں اس کو واپس لوٹائیں گے، اور جنت کا حلہ اللہ پاک نے مجھے عطا کروا دیا۔ اور بتانے لگی کہ جب فرشتے آئے منکر نکیر سوال کرنے والے، اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تو میں نے ان سے کہا کیا دو گز زمین کے نیچے آ کر میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ ساری زندگی اپنے اللہ کو یاد کر کے آئی ہوں، دو گز زمین کے نیچے آ کر میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ جب تیاری مکمل ہوتی ہے تو پھر ایمان کامل کے ساتھ ہی انسان زندگی گزار کے جاتا ہے، تیاری مکمل کر کے جاتا ہے. طلبہ کے اندر بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو طالب علم محنت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، ساری تیاریاں مکمل ہیں، امتحان کے دن وہ بڑا بے فکر دکھائی دیتا ہے، سکون سے اطمینان سے سب تیاری ہے، اس کے چہرے پر بھی رونق، تازگی، تیاری، اور ہر چیز تیار کر کے آیا ہے تو وہ خوش ہے کہ جلدی پرچہ شروع ہو تاکہ میں لکھوں. اور جس نے تیاری نہیں کی وہ ہمنق بنا ہوا ہوتا ہے، وہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ نہ جانے کہاں سے آ جائے. تو آخرت کا امتحان اللہ تعالی نے بہت آسان بنا دیا محنت کرنے والوں کے لیے. پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان سرمایہ داری کرتا ہے، محنت اور لگن ہو تو انسان کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، وارے کنیارے ہو جاتے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. آخرت کی تیاری بھی اللہ پاک نے ایسی آسان رکھی ہے کہ اگر تم میری مان کر چلو گے، عبادت گزار بن جاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، جائز کو اپناؤ، ناجائز سے بچو، اور حقوق جتنے بھی ہیں سارے ادا کرتے رہو. بندوں کے حقوق اپنی جگہ ادا کرو، اللہ کے حقوق اپنی جگہ ادا کرو، کوئی حق تلفی نہ ہو. زندگی بڑی مختصر سی سادہ انداز میں گزارتے رہو تو آخرت تمہاری منزل تمہاری قدم چومے گی. صحابی تھے احد کے میدان میں، تیر لگا، زخمی ہوئے، جام شہادت نوش کر رہے تھے، اور اس وقت ایک صحابی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے اور سلام پیغام کہلوایا اور کہا کہ بتا دینا کہ جنت سامنے ہی دکھائی دے رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب تیاری مکمل ہوتی ہے تو جیتے جی اللہ تعالیٰ بشارتیں دلوا دیتے ہیں. تو ہم اور آپ بھی آخرت کی منزل ہی کی طرف رواں دواں ہیں. یہ تو ایک گزرگاہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، اس دنیا کی گزرگاہ سے چلتے ہوئے ہمیں آخرت کی منزل میں قدم رکھنا ہے. کامیابی تب ہے جب ہم آخرت کی منزل کی تیاری کرتے ہوئے یہاں سے اپنا توشہ ساتھ لے چلیں. خدا نہ خواستہ اچانک موت آئے اور توشہ ساتھ نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، پھر اس کے بعد وبال ہی وبال ہے. ہمارا ایک اور نوجوان نمازی دوست، اس کی بھی اہلیہ جو 29 سال کی عمر میں یک لخت اچانک ہارٹ فیل ہو کے انتقال ہوا، تو وہ بھی بیچارہ بہت، ایک طرف تو بیوی کی جدائی کا صدمہ، محبت کی شادی تھی، ماشاءاللہ بیٹا بھی بیٹی بھی چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے، لیکن بیوی کی زندگی ہی اتنی تھی کہ وہ چل بسی اچانک. وہ بھی پوچھتا ہے کیا کیا جائے. ظاہر ہے کہ جوانی میں عام طور پہ انسان میں اتنے جوش اور جذبے نہیں ہوتے کہ نمازی ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو. انسان فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، اور آج کل تو نیٹ کی وبا ایسی ہے کہ ہر 24 گھنٹے نیٹ انسان کے ہاتھ میں، اس میں ہر طرح کی بہودگیاں بھری ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور رکھتی ہیں. خدا نخواستہ ایسی حالت میں انسان چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، خسرت دنیا والآخرہ، تہی دامن تہی ہاتھ، کیا کرے گا آخرت میں؟ یہ تو دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے دی ہی اس لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسان کو میں نے پیدا کیا کہ خوب میری عبادت کر لیں. عبادت بھی اللہ پاک نے کتنی ہلکی رکھی ہے کہ نمازیں رکھی، روزے رکھے، حج اور زکات. حج تو مالداروں پر رکھا، زکات بھی مالداروں پر رکھی، اور رمضان کے روزے سال میں ایک مہینے کے رکھے، پورے سال چھٹی رہتی ہے. نماز ہے کہ جو صبح، دوپہر، شام، پانچ وقت اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ملاقات نصیب فرماتے ہیں. باقی دیگر زمانی عبادات ہیں، ذکر اللہ ہے اور تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، مالی عبادات ہیں کہ انسان وہ کرتا رہے، اور باقی اپنی ذات کے طریقے سے اخلاقیات کے میدان میں انسان اچھے برتاؤ سے، اچھے تعلقات سے، اچھے معاملات سے زندگی بسر کرے. اور تیسری چیز جو اہم ترین ہے، معاملات کی صفائی، کہ معاملات صاف ستھرے ہوں، لین دین کا، معاملات کا، یہ سارا سب کچھ معاملہ ہلکا پھلکا ہو تو بڑی بے فکری والی زندگی ہوتی ہے. آخرت کے اندر بھلے نیکیاں تھوڑی سی ہوں لیکن گناہ ونا ساتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالی نے بڑا پیارا معیار رکھا، یہ ہے نیکی، یہ ہے بدی. نیکی کا اگر ایک نمبر بھی بدی سے بڑھ گیا، نجات ہو جائے گی. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دھماکہ ہوگا خطرناک، چیخو پکار، ایک دہل مچے گی پوری کائنات کے اندر. القاریہ تم القاریہ، خدا نے خاص طرح کہیں دھماکہ ہوتا ہے، سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جسموں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن قیامت کی جو ہولناکی ہے، جو قیامت کا دھماکہ ہے، فرمایا کہ القاریہ تم القاریہ، ایک خوفناک چنگاڑ ہوگی. قوم عاد، قوم ثمود پر جو عذاب آئے، ان میں سے ایک چیخ کا عذاب بھی تھا، اس قدر خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی سب کے دل پھٹ گئے. وہ لمبے تڑنگے اونچے قداور سارے کے سارے کھجور کے تنوں کی طرح گرے پڑے تھے. عذاب الصیحہ, چیخ کی آواز, خطرناک چیخ اللہ پاک نے سنائی, زمین میں سارے بڑے بڑے لمبے تڑنگے انسان ڈھیر ہو گئے, ہارٹ فیل ہو گئے, دل پھٹ گئے. تو قیامت کے اندر بھی بڑا خطرناک ایک دھماکہ ہوگا, شور برپا ہوگا, ایک آواز خوفناک سنائی دی جائے گی. القاریہ تم القاریہ وما ادراکم القاریہ, آپ کو کیا معلوم کہ وہ قاریہ والا دن کون سا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بالکل یہ حشرات الارض کی طرح ہوں گے, جس طرح چھوٹے چھوٹے جانور کلل بلل ہو جاتے ہیں, چیونٹی کے بل میں پانی ڈال دو, یا برسات کے موسم میں پروانے آ جاتے ہیں, یا دوسرے تیسرے جانور جو کلل بلل ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح, اس طرح پورے انسانیت پوری زمین پر پھیلی ہوگی. یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, پہاڑوں کا آپ ریت اس کے روئی کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں گے. فاما من ثقلت موازینہ, جس کسی کا وزن بھاری ہو گیا, فہو فی عیشت الرازیہ, بڑے مزے کی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ, جس کا وزن ہلکا رہا, فامہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہیہ, آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے, نار حامیہ, دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں کا مرکز ہے. تو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اگر 50 گناہ اور 51% نیکیاں لے آئے نجات ہو جائے گی, ایک نیکی سے بھی پلڑا جھک گیا تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے. تو بھلے نیکیاں مختصر ہوں, پونجی تھوڑی ہو, لیکن گناہوں کا کھاتا خالی ہو تو یہ انسان کامیاب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ ایک شخص نیکیاں تو بہت کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے, دوسرا وہ ہے جو نیکیاں تو موٹی موٹی کر رہا ہے, جو فرائض واجبات جو اس کے ذمہ لگائے گئے, نیکیوں کا ذخیرہ مختصر لیکن گناہوں سے بچتا ہے, ان دونوں میں کامیاب کون ہے, مأمون اور محفوظ کون ہے؟ فرمایا کہ دوسرا والا, کہ جس کی نیکیاں تو تھوڑی ہیں لیکن گناہ ہے ہی نہیں, گناہوں کا کھاتا خالی ہے, یہ کامیاب ہے, یہ مأمون اور محفوظ ہے. دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا, آخرت میں بھی فتنوں سے بچا رہے گا, اور آخرت میں نجات جلدی ہو جائے گی. یہ منظر ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر کہ ایک انسان مسافر, پورے مسافروں کی پوری جماعت آ گئی, سارے مسافر تو وہاں بیلٹ پر کھڑے ہیں اپنا اپنا سامان ڈھونڈنے, ابھی ایک آ گیا, ابھی دوسرا آ گیا, ابھی یہ رہ گیا, ابھی وہ رہ گیا, 10 گھنٹے لگ جاتے. ایک مسافر ہوئے جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بریف کیس ہے, کوئی سامان ہے ہی نہیں, آیا سیدھا 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 سیدھا, وہ 2 منٹ کے اندر باہر جات کے اپنے عزیز و قارب سے مل رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ زیادہ بوجھ ہی نہیں, ہلکا پھلکا اس کے ہاتھ میں جو سامان تھا اپنے ساتھ موجود ہے, لیا اور یہ جا اور وہ جا. آخرت کے میدان میں بھی یہی ہوگا کہ جو نیکیاں لایا ٹھوس خالص مخلصانہ انداز سے انجام دی ہوئی, اور گناہوں سے بچ کر آیا, حقوق اللہ سے بھی بچا رہا کہ کوئی حق تلف نہیں کیا, حقوق العباد کی بھی حق تلفی سے بچا رہا, کسی کا کوئی حق اپنے ذمہ نہ لیا, صاف ستھری سلجھی ہوئی پاکیزہ زندگی گزار کر تھوڑی سی پٹاری ساتھ لایا, مختصر سی پونجی ساتھ لایا, یہ جلدی نجات پا جائے گا. فرمایا کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت کے میدان میں غربا اور فقراء یہ مالداروں سے سالہ سال پہلے جنت میں پہنچیں گے. اس لیے کہ حساب کتاب تھوڑا ہے, زندگی کے سارے گزر بسر ہی تھوڑی سی, کتنا کمایا ساری زندگی کا یہ اثاثہ تھا, کہاں کہاں خرچ کیا, فلاں فلاں جگہ خرچ کیا, حساب بے باک. اور مالداروں نے جہاں جتنے زیادہ کمایا اتنا زیادہ اس کا حساب بھی دینا ہے. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ 5 سوالات کے جوابات جب تک انسان نہیں دے گا, زندگی کہاں فنا کی, جوانی کن کاموں میں صرف کی, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ لگایا, اور علم پر کتنا عمل کیا, تو ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ مال کمایا کہاں 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 سے سارا بتانا پڑے گا, اور کہاں 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 خرچ کیا پورا حساب دینا پڑے گا, بہت دیر لگے گی. اور یہاں جہاں مختصر سا ہو اثاثہ, رات دن نمازیں پڑھتا رہا, عبادات طاعت کرتا رہا, وجود کو گناہوں سے بچاتا رہا, نہ جھوٹ ہے, نہ دھوکہ ہے, نہ غیبت ہے, نہ چغلی ہے, نہ دل آزاری ہے, نہ کوئی گالم گلوچ ہے, نہ کوئی برائی ہے, بالکل پاک و صاف ہو کے اپنی زبان پر تالے لگا کر خاموشی سے زندگی بسر کر رہا ہے, بڑا کامیاب انسان ہے, اپنے وجود سے کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچا رہا, اور معاملات کا صاف ستھرا ہے, جو حق ذمہ آیا فوراً ادا کر دیا, کوئی حق تلفی ہو گئی فوراً معافی مانگ لی, صاف ستھرا معاملہ کر کے چلتا رہا, آخرت کے اندر بھی مزے ہوں گے اور یہاں دنیا کے اندر بھی بہت پرسکون رہے گا. الجھی ہوئی زندگی گزار رہا ہے, خود ہی اپنے آپ کو الجھا الجھا کر 10 جالوں میں اس نے پھنسایا ہوا ہے, آخرت میں کوئی یہاں سے کھینچے گا, کوئی وہاں سے کھینچے گا, کوئی وہاں سے کھینچے گا, کوئی وہاں سے. تو اس لحاظ سے کامیاب زندگی وہ ہے کہ انسان نیکیوں کے بیج اگائے اور آخرت میں خوب پھل کھائے, اور گناہوں کے بیج کو بونے سے پہلے انسان سوچ لے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا خمیازہ خود مجھے ہی بھگتنا پڑے گا. گندم از گندم برو یا جو زجو از مکافات عمل غافل مشو. گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے, جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے. عمل کے جو رد عمل آئے گا, ایکشن کا جو ریکشن آئے گا, جو کیا جائے گا وہی آخرت میں انسان پھل کاٹے گا. تو اچھے انداز سے انسان زندگی گزار کر جائے گا, انشاءاللہ یہاں بھی پرسکون, آخرت میں بھی پرسکون. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے, آپ تہجد میں دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کر گئے ہیں. جو ذمہ داری سونپی گئی تو وہ تو اپنی جگہ, کہ اس ذمہ داری کے نبھانے میں کس قدر قربانیاں دی ہیں, لیکن عبادات کے میدان میں رمضان کا مہینہ ہو, کمر کس لیا کرتے تھے اور پورا پورا وقت مسجد میں گزار دیا کرتے تھے, اور پھر رات کا وقت تو کس قدر اہتمام سے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے تھے, تلاوت کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, کہ پاؤں آپ کے سوج جایا کرتے تھے, قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے. اپنے آپ کو کس قدر تھکاتے تھے اللہ کے سامنے, رو رو کے ہلکان ہو جاتے تھے, اور پھر دعائیں بھی کرتے تھے تہجد میں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میاں ہلکا پھلکا حساب لے لینا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ہلکا پھلکا حساب کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ ہلکا پھلکا حساب یہ ہوگا کہ بندہ آئے گا, اس کے اعمال کو سرسری سی جانچ پڑتال کی جائے گی, تو ہلکا پھلکا دیکھا جائے گا, ہاں بھائی کیا کچھ لائے, کتنی نیکیاں, نیکیاں میں کے کر کے آئے ہو, اچھا چلو چلو آگے نکلو, ٹھیک ہے اوکے. اور فرمایا کہ جس کو پھنسانا ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا کیوں کیا, فرمایا کہ جس سے کیوں کا سوال ہو گیا وہ گیا, ایسا کام کیوں کیا, بس وہ پھر پھنسا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, وہ بندہ گیا. تو یہیں پر اللہ کے سامنے رو رو کر اول تو اپنا گناہوں سے بچاؤ اختیار کیا جائے, آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, گناہوں سے بچتے ہوئے جب انسان کو فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی لاج رکھتے ہیں. ایک بزرگ ہے مدینہ منورہ میں, اللہ تعالیٰ کا بہت لاڈ اور پیار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنے بندے سے بہت محبت ہے, صرف شرط یہ کہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دے, زبانی جمع خرچ نہ ہو, حقیقت میں وفادار بن کر دکھائے, رات دن اللہ تعالیٰ کا بن کر دکھائے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بہت مدد فرماتے ہیں. موقع پر فرمانے لگے, قرض کا کوئی تذکرہ آیا کہ قرض کا بوجھ اس کے اترنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیا, اور ساتھ میں فرمانے لگے کہ یہ دعا بتا دی جائے, جو بھی قرض مقروض ہوں ان حضرات کو یہ دعا بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ کمزور ہوں, لاچار ہوں, مقروض ہوں, اسباب نہیں ہے قرض اتارنے کے, یا اللہ جب تک کہ میری زندگی میں میرے قرضے نہ اتر جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غیور ہے, وہ بندے کی اس دعا کو مسترد نہیں فرمائیں گے, کہ بندہ تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے کہ اللہ جب تک میرے قرضے نہ اتر جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے قرضوں سے خلاصی عطا کروا کے پھر اس کو انشاءاللہ اپنے پاس بلائیں گے. یقین کامل ہونا چاہیے کہ بندہ جب اللہ ہی سے ہر چیز مانگ رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اتارنے ہیں, فلا فلاح ادا کرنے ہیں لیکن نہیں کر پا رہا, اسباب نہیں ہے, تو کم از کم یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ جب تک یہ سارے بوجھ میرے ذمے سے نہ اتر جائیں اس وقت تک مجھے اپنے پاس نہ بلائیں, تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے, غیب سے انتظامات فرمائیں گے, بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر چلتا رہے, اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں, منظور فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف, سلجھی ہوئی, اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری آخرت سنورتی ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے. ہم بھی حضرت ابراہیم کے اس سلام پر جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کاملہ نازل ہو حضرت اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر. فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, خوبصورت سفید سنگریزوں والی زمین ہے, اور اس کی نہریں وہ دودھ جیسے سفید شیری پانی کی ہیں, اور اس کے اندر جو ہریالی ہے, سبزہ ہے, وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا عبادات اور طاعات, جو بندہ دنیا میں جتنی نیکیاں کرتا ہے اس کے بقدر اس کے باغات وہاں ہرے بھرے اگتے چلے جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر بندے کی, ہر بندے کی اپنی ذاتی محنت وہ آخرت میں اس کے لیے باغات محلات تیار کراتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی آخرت میں ایک محل تیار ہو گیا, جس نے 20 مرتبہ پڑھی 2 محل تیار ہو گئے, جس نے 30 مرتبہ پڑھی 3 محل تیار ہو گئے. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے, یا رسول اللہ یہ تو بڑا اچھا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا, اس طرح تو ہم جتنے چاہیں محل تیار کرا لیں. فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ کشادگی ہے, اس کے خزانے لامحدود ہیں. تم جتنی محنت دنیا میں کرو گے اتنے ہی بقدر اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہاری جنت بناتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے, گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرمائے, سچی توبہ نصیب فرمائے, کہ پاک و صاف ہو کر معاملات کی صفائی کے ساتھ, عمدہ اور اچھے پاکیز اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو بابرکت زندگی نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کی درخواست ہے اویس میاں کی والدہ ماجدہ, اسی طرح حمید سعود, ہمارے تنویر میاں, ان کے گردوں میں بھی تکلیف چل رہی ہے. اللہ پاک تنویر میاں کو اور شکیل صاحب کو, ان کے والد ماجد کو, اور بھی ہمارے حاضرین حاضرات میں سے جو جو بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. دعا درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے الہ العالمین, آپ کے احسان عظیم ہے کہ آپ ہمیں یہاں بلا کر بٹھا کر توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے اے الہ العالمین, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو آخرت کا بہترین کاشتکار بنا دیجئے, نیکیوں کے بیج بنے والا بنائیے, گناہوں سے دوری نصیب فرمائیے, ہم سب کو پاک و صاف سلجھی ہوئی بابر کا زندگیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کے قرضوں کے بوجھ کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام حقوق جو آپ کے حقوق ہمارے ذمے ہوں, آپ کے بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہوں, دنیا ہی میں تمام حقوق کی یا اللہ ادائیگی کے بعد ہم سب کو یا اللہ واپسی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, کوئی بھی حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہنے پائے. یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے بھی خلاصی عطا فرمائیے, مشکلات سے نجات عطا فرمائیے, مسائل کو حل فرما دیجیے. اے الہ العالمین, ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, رونقوں کا گہوارہ بنائیے, عبادات اور طاعات سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. گناہوں سے یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک فرمائیے, ہماری زندگیوں کو پاک فرمائیے, ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائیے, نیک دوست عطا فرمائیے, نیک ماحول عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, فتنوں کا دور دورہ ہے, قدم قدم پر فتنے ہیں. یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے زبانوں کی حفاظت فرمائیے, دل دماغ کی خیالات اور تصورات کی حفاظت فرمائیے, اعضاء اور جوانے کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری نوجوان نسل کی جوانی کی حفاظت فرمائیے, عفت اور پاکدامنی اور حیا عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, بے حیائی کے تمام کاموں سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ, ہم سب کی دلی مرادوں کو, جائز حاجاتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, جو بے اولاد ہیں ان سب کو یا اللہ صاحب اولاد بنائیے, بے مکانوں کو اپنے ذاتی مکان عطا فرمائیے, بے سواری لوگوں کو ذاتی سواری عطا فرمائیے, تمام ضرورت اور سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, رشتوں کے سلسلے میں آسانی پیدا فرمائیے, اچھے اچھے یا اللہ خوشگوار جوڑے بنا دیجئے. اے الہ العالمین, تمام کی تمام مشکلات آپ کے سامنے ہیں, آپ علیم اور خبیر ہیں, مبارک لمحات ہیں, دن گزر گیا رات آ گئی. اے اللہ, ان مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے, سابقہ زندگی کے تمام گناہوں اور قصوروں کو معاف فرما کر یا اللہ اس مبارک محفل میں ہم سب کو مبارک بنا دیجئے, پاک و صاف فرما دیجئے, آئندہ کی زندگی یا اللہ پاکیزہ گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے, ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. یا اللہ, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے, مظلومین کی امداد فرمائیے, ظالموں کو یا اللہ عبرت کا نمونہ بنائیے, ہمارے وطن عزیز کی بھی, پورے عالم اسلام کی بھی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرما کر تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.